الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العصر إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صلوات عليه محمد عزیزان محترم مختلف عنوانات مسائل فقہ کے حوالے سے بیان کرنے کا جو ارادہ تھا اس میں کل میں نے روزوں سے ہٹ کر ایسے مختلف تذکرہ کیا جو عام طور پر پہلے اشرے میں نہیں ہوتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فطرے کے مسائل جب آخری اشرے میں یا آخری ایام میں بیان کیے جاتے ہیں تو خصوصاً جو افراد باہر سے فطرہ بھیجنے والے ہیں ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور جو فطرہ ادا کرنے کا وقت معین کیا گیا ہے اس میں عام طور پر تاخیر ہو جاتی ہے لہذا ایک غلطی جس کی اصلاح ماہ رمضان میں کرنا ممکن ہوتا ہے اس کو کیوں آخر تک ٹالا جائے اس بات کو پیش نظر رکھ کر میں نے فطرے کے مسائل کا تذکرہ کل آپ کے سامنے فقط اس حوالے سے کیا تھا کہ فطرہ اگر نکالنا پڑتا ہے تو کس انداز سے فطرہ نکالا جائے خصوصاً باہر رہنے والے کس انداز سے ماہ رمضان میں فطرہ نکال سکتے ہیں. اب آج ایک بینک کے ایسے مسئلے کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے جو ویسے تو بارہا ہو چکا ہے مگر اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ہو گئی ہے اور تبدیلی اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ مجتہد کے فتوے میں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا. بنیادی طور پر بینک کا جو مسئلہ عام طور پر میں بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں بھی اور آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی تمام بینکوں کا منافع لینا جائز ہے. اگر وہ سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع دے رہے ہیں تب بھی لینا جائز ہے اور اگر دوسرے خاتوں کا منافع وہ دے رہے ہیں تب بھی لینا جائز ہے. فقط آیت اللہ خوئی کی یہاں نیت یہ کرنا ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے منافع نہیں دیا تو ہم کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کسی طرح کا مطالبہ نہیں کریں گے. اور آیت اللہ سیستانی نے شرط لگائی ہے کہ جب آپ اکاؤنٹ کھلوائیں چاہے وہ سیونگز اکاؤنٹ ہو یا وہ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ ہو اکاؤنٹ کھلواتے وقت اگر آپ کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہے ہیں اور اس کے بعد بینک خود اپنے اصول کے مطابق منافع دے رہا ہے تو آپ کے لیے منافع لینا جائز ہے. طرح کا بینک ہو منافع لینا جائز ہے. کسی بھی طرح کا بینک ہو اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے کافر کا بینک ہو یا مسلمان کا بینک ہو, مسلمان کے بینک میں بھی حکومت کا بینک ہو یا پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہو, تمام بینکوں سے اس طرح سے منافع لینا چاہیے. مگر یہ جو منافع ہمیں ملے گا, اچھا لون کے حوالے سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ سوائے مسلمان پرائیویٹ پارٹی کے, اگر مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہے تو اس سے لون لینا صحیح نہیں ہوگا, باقی تمام بینکوں سے لون لینا بھی صحیح ہے. کافر بینکوں سے لون لینا صحیح ہے, گورنمنٹ بینک سے یعنی مسلمان گورنمنٹ بینک سے لون لینا صحیح ہے. لہذا فقط مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا اگر بینک ہے تو اس سے لون لینا صحیح نہیں ہوگا. اس مسئلے کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں, بہت سارے صاحبان ایمان اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. میں نے آج اس مسئلے کو اس لیے شروع کیا ہے کہ ایک خاص جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اگر ہمیں منافع ملتا ہے تو اگر کافر بینک سے منافع ملتا ہے سارا کا سارا منافع ہم رکھ سکتے ہیں, ہمیں کسی غریب کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نان مسلم بینک سے ہمیں منافع ملا ہے. اگر مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہے اور ہمیں منافع ملا ہے تو یہ منافع ہم پورا کا پورا رکھ سکتے ہیں, کسی غریب کو ایک پیسہ بھی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سارا منافع ہم رکھ سکتے ہیں. اب آ جائیے تیسرا اور آخری بینک, اور تیسرا اور آخری بینک یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ بینک ہے یا گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی شیئر اس بینک میں موجود ہے, اس بینک سے بھی منافع لینا بالکل صحیح ہے, انہی شرطوں کے ساتھ خاص نیتوں کے ساتھ منافع لینا صحیح ہوگا. مگر گورنمنٹ بینک سے جو منافع ہمیں ملتا ہے یا ایسے بینک سے کہ جس کا کوئی نہ کوئی شیئر, ایسے بینک سے کہ جس میں گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی شیئر ہے, منافع ملتا ہے, تو اب اس منافع کے بارے میں مجتہدین کا یہ نظریہ بارہا بیان کیا گیا کہ یہ پورا کا پورا منافع ہم نہیں رکھ سکتے. اچھا تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنا پڑے گی, اس لیے کہ بسا اوقات لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, خصوصیت سے بینک پرائیویٹائز ہو گئے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ بینک کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیشنل بینک مثلا گورنمنٹ کا بینک ہے, گورنمنٹ بینک سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک مثلا گورنمنٹ کا بینک ہے, لہذا اس سے جو منافع ملے گا وہ بالکل صحیح ہے, یہ منافع لینا بھی صحیح ہے. اور اس کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا پڑے گا, اس منافع میں سے کچھ صدقہ دینا پڑے گا. مگر فقط یہ بینک نہیں ہیں, ان بینکوں سے اگر منافع ملتا ہے تو اس میں تو صدقہ دینا ہی پڑے گا, لیکن اس کے علاوہ دوسرے ایسے بینک جس میں گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ شیئر اب بھی باقی ہے, جیسے حبیب بینک ہے اس میں گورنمنٹ کا شیئر اب بھی باقی ہے, مسلم کمرشل بینک ہے اس میں گورنمنٹ کا شیئر اب بھی باقی ہے, یونائٹڈ بینک ہے اس میں گورنمنٹ کا شیئر اب بھی موجود ہے. لہٰذا اگر ایسے بینکوں سے منافع ملتا ہے تو اس کا مسئلہ بھی وہی ہوگا جو نیشنل بینک کا مسئلہ ہوتا ہے, جو پیور گورنمنٹ کا بینک ہے جو اس کا مسئلہ ہے وہی ان بینکوں کا مسئلہ ہوگا. تو اگر منافع ہمیں ملا ہے تو منافع تو ہم لے سکتے ہیں. اچھا اس میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کے ادارے منافع جو دے رہے ہوتے ہیں, سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع, اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع, یہ بھی اسی میں آ جائیں گے. اس لیے یہ بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں, بینک نہ صحیح مگر بینک کے جیسے ہی کام کر رہے ہیں بالکل. تو اس سے جو منافع ملے گا, اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب منافع مل جائے تو جتنا منافع آپ کے ہاتھ میں آئے ٹیکس ویکس کٹنے کے بعد, اس کا آدھا آپ کو مجتہد کے وکیل کی اجازت سے کسی غریب یا اشناشری کو دینا ہے. آدھا منافع آپ رکھیں, آدھا مجتہد کے وکیل کی اجازت سے غریب شیعہ اسنا شریف کو دیں. آیت اللہ خوئی کا مسئلہ عام طور پر بیان کیا جاتا تھا کہ جتنا منافع آپ کو ملتا ہے اس کا 20% آپ غریب شیعہ اسنا شریف کو دیں, 80% منافع آپ رکھیں اور 20% منافع غریب کو دیں. یہ مسئلہ آیت اللہ خوئی کا اکثر بیان کیا جاتا تھا. پچھلے سال تک یہ والا مسئلہ بالکل صحیح بھی تھا, بالکل پرفیکٹ مسئلہ تھا, مگر اس سال آ کر یہ والا مسئلہ چینج ہو گیا ہے. آپ کہیں گے بھائی تو ہے آیت اللہ خوئی کو انتقال کیے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, اب اچانک ان کا مسئلہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے, اگر مسئلہ تبدیل ہونا تھا تو ان کی زندگی میں تبدیل ہو جاتا, اب انتقال کے بعد مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل میں آیت اللہ خوئی کا مسئلہ بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہا ہے. جو چیز لوگوں کے ذہنوں کو ذہنوں میں محفوظ رہی اور یاد رہ گئی وہ یہ تھی کہ آغائے خوئی یہ فرماتے ہیں کہ 20% آپ غریب کو دے دیجئے، 80% آپ خود استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. ایکچولی آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یہ والا نہیں تھا، یہ غلط فہمی تھی. ایکچولی آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ان کے زمانے میں بھی وہی تھا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ بینک سے منافع ملتا ہے تو 50% منافع آپ استعمال کریں اور 50% منافع مجتہد کے وکیل کی اجازت سے یا مجتہد کی اجازت سے آپ کسی غریب شیعہ اسماعیلی شریف کو دے دیجئے. ان کا مسئلہ بھی وہی تھا بیائی نہیں جو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے. مگر آیت اللہ سیستانی کے مسئلے میں اور آغائے خوئی کے مسئلے میں فرق فقط اتنا ہے کہ آیت اللہ سیستانی اجازت نہیں دیتے کہ سیکنڈ نمبر کے مجتہد یعنی فل عالم کی طرف اس مسئلے میں رجوع کرنے کی گنجائش دیں، منع کرتے ہیں. نہیں، جو میں نے کہہ دیا اسی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. یعنی 50% منافع آپ رکھیں، 50% منافع کسی غریب کی اسنا شریک کو دیں. آیت اللہ سیستانی انسٹرکشن کو آپ کو فالو کرنا ہے، جبکہ آیت اللہ خوئی نے کہا تھا کہ 50% منافع آپ رکھیں، 50% منافع کسی غریب سیاہ اسلام شریف کو دے دیں. مگر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ میری انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. مگر میں اجازت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ دوسرے مجتہد کے فتوا یا انسٹرکشن پر عمل کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر وہ اس سے کم کی اجازت دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر آپ کم پیسہ غریب کو دیجئے اور زیادہ پیسہ آپ استعمال کیجئے. یہ انہوں نے خاص انسٹرکشن لگائی تھی. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو انسٹرکشن میں دے رہا ہوں اسی کے مطابق آپ عمل کریں. حالانکہ آغائے خوئی کی انسٹرکشن بھی وہی تھی کہ 50% منافع آپ رکھیں اور 50% غریب کو دیں. انسٹرکشن ان کی وہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اجازت بھی تھی کہ آپ دوسرے مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. اب انہی کے زمانے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لیا گیا. اچھا، دوسرے مجتہد آیت اللہ خوئی نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ فل عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مجتہد ہو، وہ تھرڈ نمبر کا، فورتھ نمبر کا، ٹینتھ نمبر کا، ففتیتھ نمبر کا مجتہد ہو، اس کا مجتہد ہونا کافی ہے. بس مجتہد اگر اجتہاد اس کا ثابت ہو گیا تو آپ ان کی ہدایات کے مطابق کم بھی اگر غریب کو دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، کم پیسہ غریب کو دیجیے اور زیادہ پیسہ آپ استعمال کیجیے. اچھا، ان کے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ لوگوں نے آیت اللہ جواد تبریزی کی طرف رجوع کر لیا، ان سے جا کے مسئلہ معلوم کیے کہ بتائیے آپ کے فتوے کے مطابق کتنا پرسنٹ غریب کو دیں اور کتنا پرسنٹ ہم استعمال کریں. تو آیت اللہ جواد تبریزی نے یہ کہا کہ آپ 20% غریب کو دے دیجیے اور 80% استعمال کیجیے. لہذا آیت اللہ جواد تبریزی کے فتوے کے تحت آغائے خوئی کے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک لوگ عمل کر رہے تھے اور 20% غریب کو دیتے تھے اور 80% خود استعمال کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں تک کہ جب تک آیت اللہ جواد تبریزی زندہ تھے. اب اسی سال میں ان کا انتقال ہوا. یہ عجیب افسوسناک بات ہوتی ہے کہ مرض وقت کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، شیعت کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے مرجع کا انتقال ہو گیا. یہ اتنے بڑے مرجع کرام تھے کہ یا تو آیت اللہ سیستانی کے برابر کے مرجع تھے یا ان کے بالکل سیکنڈ نمبر کے فل عالم والے مرجع تھے، آیت اللہ جواد تبریزی. اور اس شان و شوکت میں ان کا جنازہ قم شہر میں اٹھایا گیا تھا. جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ جس وقت امام خمینی کا انتقال ہوا تھا اور کس قدر بڑا جمع غفیر ہوا کرتا تھا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ چہلوں کے دنوں میں کتنا بڑا جمع غفیر مجمع جمع ہو جاتا ہے حرم کے ارد گرد. اس وقت انسان حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، پورا حرم بھرا ہوا ہوتا ہے، پورا حرم کے ارد گرد کا حصہ بھرا ہوا ہوتا ہے، بمشکل تمام دور سے حرم کی زیارت کر سکتا ہے اگر چہلوں کے دنوں میں انسان قم کے شہر میں بھی جائے. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہجوم تھا لوگوں کا اور اتنے دور دراز سے لوگ آئے تھے آیت اللہ جواد تبریزی کے جنازے کو کاندھا لینے کے خاطر کہ ہمارے مرجع کا انتقال ہو گیا، لہذا فقط ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی خاطر اتنے دور سے آئے تھے. تو وہاں تو بڑا اہتمام برتا لوگوں نے، مگر یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آیت اللہ جواد تبریزی کون تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تو کب انتقال ہو گیا اور کیا صورت حال ہے. بہرحال یہ ایک اتنی افسوسناک بات ہے کہ اتنا بڑا مرجع ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی. خلاصہ یہ کہ ان کی اجازت سے ہم آیت اللہ کے مسئلے پر عمل کرتے تھے کہ 20% غریب کو دیتے تھے اور 80% ہم خود رکھتے تھے، اور وہ بالکل صحیح تھا. مگر ان کا یہ مسئلہ اس وقت تک صحیح تھا جب تک وہ زندہ تھے، جب ان انتقال ہو گئے تو ان کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب آیت اللہ طباس تبریزی والا مسئلہ نہیں چلے گا، اب ہمیں دوسرے مشاہد کی طرف جانا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اب آپ بتائیے کہ کتنے پرسنٹ ہم غریب کو دیں اور کتنے پرسنٹ ہم خود استعمال کریں. اور چونکہ آیت اللہ خوئی کا یہ نظریہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ فل عالم سے اس مسئلے کو معلوم کیا جائے، کسی بھی مشتہد سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور جتنی وہ اجازت دے دیں اتنا آپ غریب کو دیں اور اس کے بعد آپ خود استعمال کریں. تو اب ان کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی جو کہ اعتبار سے فل عالم بھی ہیں، ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ غریب کو کتنا پرسنٹ دیا جائے اور ہم خود کتنا پرسنٹ استعمال کریں. تو آیت اللہ وحید خراسانی نے وہ مسئلہ بدل دیا. دیکھیں ایک صورت تو یہ تھی کہ ہم ڈائریکٹ آوائے کوئی کے طریقے کے مطابق عمل کرتے اور اگر کوئی یہ کہا تھا کہ 50% استعمال کریں 50% غریب کو دیں، بات ختم ہو جاتی. اگر ہم 50% نہیں دینا چاہتے ہیں، اس سے کم دینا چاہتے ہیں، تو اب ہمیں دوسرے کسی مشتہد کی طرف جانا پڑے گا. لہذا ہم آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کتنا پرسنٹ غریب کو دیں. انہوں نے کہا کہ میرے نظریے سے 2/3 پیسہ آپ استعمال کریں، یعنی 2/3 منافع، 2/3 منافع آپ استعمال کریں اور 1/3 منافع غریب کو دیں. تو 20% والا معاملہ ختم ہو گیا، 20% والا معاملہ کینسل ہو گیا. جو افراد بھی آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے پاس گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹس ہیں یا گورنمنٹ بینک میں انہوں نے اکاؤنٹ کھلوا رکھا اور اس کا منافع آ رہا ہے، تو اب تک اگر وہ 20% دے رہے تھے تو بالکل صحیح کر رہے تھے، مگر اب جو منافع ان کے پاس آئے گا تو ان کو 20% ہی نکالنا ہے. اب ان کو 1/3 یعنی 33.34% نکالنا ہے. اپنے پروفٹ میں سے اتنا منافع نکال کے غریب کو دینا پڑے گا اور 66.66% یہ خود استعمال کر سکتے ہیں. یہ نظریہ آیت اللہ جماعت تبریزی کا ہے. اگر کسی کو کوئی ایسا مشتہد مل جاتا ہے کہ جو اجازت دے دیتا ہے کہ نہیں وہی 20% والا معاملہ صحیح ہے، اس کے مطابق آپ 20% غریب کو دیں 80% خود استعمال کریں، تو کوئی حرج نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. میری اطلاع کے مطابق جتنے بڑے مراجع کرام ہیں وہ اس سلسلے میں یا تو خاموش ہیں یا آیت اللہ جواد تبریزی آیت اللہ وحید خراسانی جیسے مشتہد وہ اگر کچھ کہتے بھی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ 1/3 آپ غریب کو دیجیے 2/3 آپ استعمال کیجیے. لہذا اب جہاں کہیں بھی بینک یعنی گورنمنٹ بینک کا منافع ہمارے پاس آئے گا اس میں 2/3 رقم فقط ہم رکھ سکتے ہیں، 80% نہیں رکھ سکتے، اور 1/3 رقم ہم کو غریب کو دینا پڑے گی. اور اسی جیسا مسئلہ ہو جائے گا اگر پرائز بانڈ کا بزنس کرنے والے یا جنہوں نے پرائز بانڈ رکھا ہوا پرائز بانڈ کو نکل آتا ہے. پرائز بانڈ کے حوالے سے بھی آیت اللہ سیستانی کا کہنا یہ کہ اگر پرائز بانڈ آپ کو نکل آتا ہے تو پرائز بانڈ کا آدھا پرائز آپ استعمال کریں اور آدھا پرائز آدھا انعام اس کا مشتہد کے وکیل کی اجازت سے کسی غریب کو دے دیجیے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت اللہ سیستانی نے جو بات بینک کے منافع کے بارے میں کہی ہے وہی بات بالکل پرائز بانڈ کے بارے میں کہی ہے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسرے مشتہد کی طرف رجوع کیا جائے. اگر انعام نکل آیا تو آدھا انعام ہم رکھیں گے، آدھا انعام غریب کو دینا پڑے گا اگر آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں. آیت اللہ خوئی کیا کہتے تھے پرائز بانڈ کے بارے میں؟ وہ کہتے تھے اگر آپ نے پرائز بانڈ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے کیش کرایا، مثلا یہ پرائیویٹ بینک سے بھی کیش کرایا مگر پرائیویٹ بینک بھی گورنمنٹ کو دینے والے ہیں، اگر گورنمنٹ کے ادارے سے آپ نے کیش کرایا تو آغائے خوئی کا نظریہ بھی یہی تھا کہ آدھا منافع آپ استعمال کریں آدھا غریب کو دے دیجیے. مگر پھر وہی بات کہ میں پرمیشن دیتا ہوں کہ اگر کوئی اور مشتہد اس سے کم رقم کسی غریب کو دینے کا آپ کو انسٹرکشن دیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کم رقم غریب کو دیجیے اور باقی رقم آپ رکھ لیجیے. تو وہاں بھی گنجائش موجود تھی کہ کسی اور مشتہد کی طرف رجوع کر لیا جائے اور پرائز بانڈ کا پرائز 20% غریب کو دیا جائے 80% خود رکھ لیا جائے، وہاں بھی گنجائش موجود تھی. مگر اس کے ساتھ آیت اللہ خود ایک بات اور بھی کہتے تھے، یہ غریب کو دینے کی بات اس وقت آئے گی کہ اگر آپ نے پرائز بانڈ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کیش کروایا ہے. اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے پرائز بانڈ کیش نہیں کروایا بلکہ مثلا بورڈر مارکیٹ میں جا کر کسی پرائیویٹ آدمی کو بیچ دیا، آپ کو پیسہ پورا پورا مل گیا، یعنی جتنا پیسہ بینک دے رہی تھی اتنا ہی پیسہ آپ کو مل گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے کبھی کبھار 200-500 روپے زیادہ مل جاتے ہیں، کبھی 200-500 روپے کم مل جاتے ہیں. تو فرض کیجیے کہ 500,000 کا انعام ملا، پتا چلا انہوں نے کہا بھی 500 روپے ہم کم دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ 200-500 روپے کم یا زیادہ رقم جو بولڈر مارکیٹ پر دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں یا دوسرے دفتر لگا کے بیٹھے ہیں ان کے پاس اگر ہم جائیں اور یہ پرائز بانڈ ان کو بیچ دیں تو رقم میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کے ساتھ وہ پورا پرائز ہمیں دے دیتے ہیں. تو آیت اللہ یہ خود یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ آدمی کو یہ پرائز بانڈ بیچ دیں تو پھر ایک پیسہ بھی غریب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سارا کا سارا پرائز آپ رکھ لیجیے، جتنا پرائز آپ کے ہاتھ میں ہے سارا پرائز آپ رکھ لیجیے. آپ کو 20% اس صورت میں دینا ہوگا، بلکہ آغاز کوئی تو کہتے تھے 50% اس صورت میں دینا ہوگا کہ آپ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس پرائز بانڈ کو کیش کروائیں، تو پھر آپ کو 50% دینا پڑے گا. اگر آپ نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کیش نہیں کرایا تو یہ ایسی صورت میں سارا پرائز آپ کا ہوگا، آپ استعمال کر سکتے ہیں. جو مسئلہ بینک کے منافع کے حوالے سے آغاز کوئی بیان کیا تھا اس کا اختتام اسی دن ہو گیا جس دن آیت اللہ جواد تبریزی کا انتقال ہوا، چنانچہ وہ 20% والا مسئلہ بالکل ذہن سے نکال دیجیے، ختم ہو گیا، بات پاس ہو گیا. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بینک کا منافع ملتا ہے اسی طرح سے پرائز بانڈ کا منافع اگر گورنمنٹ سے کیش کراتے ہیں تو جتنا منافع ملتا ہے فقط 66.66% 2/3 ہم رکھ سکتے ہیں، باقی 1/3 غریب کو دینا پڑے گا. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا نظریہ اور اس کے مطابق اب لوگوں کو عمل کرنا پڑے گا، جتنے بھی آیت اللہ کوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں. ہاں آیت اللہ سیستانی کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی ان کا پرانا مسئلہ ہے، پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ 50% دے دو غریب کو، آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ 50% دے دو غریب کو. پرائز بانڈ کا پرائز پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ آدھا پرائز غریب کو دے دو، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھا پرائز غریب کو دے دو. چنانچہ آیت اللہ سیستانی کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں آیا، اگر فرق آیا ہے تو آغائے مرزا جواد تبریزی کے انتقال کی وجہ سے آیت اللہ خوئی کے مسئلے میں فرق آیا ہے. ایک مرتبہ ذرا صلوات پڑھی محمد والے. ایک مسئلہ سمجھاتے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 20-25 منٹ بالکل آسانی سے گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. خواہش میری یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں اور بھی آپ کے سامنے بیان کروں، مگر پھر وہ گفتگو کا دوسرا حصہ بالکل رہ جائے گا، اس لیے ایک منزل پر مجھے اپنی گفتگو روک دینا پڑتی ہے. لیکن بہرحال آپ کی دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے جی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، تو اگر گنجائش ہوئی مزید اس ٹاپک میں تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ورنہ دوسرے ٹاپک تو ہیں جو روزانہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ انداز سے بیان ہو ہی رہے ہیں. ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات. کل میں گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو کافروں اور منافقوں سے جنگ کے حوالے سے 4 انسٹرکشن دی تھی. اس میں سب سے پہلی انسٹرکشن یہی ہے کہ اتق اللہ، یا ایہا النبی اتق اللہ، نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس میں پھر وہ بتا دیجیے میں نے آپ کے سامنے کی کہ یہ آرڈر فقط نبی کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں ہر ایک کے لیے یہی انسٹرکشن ہے اور ہر ایک کو یہی کرنا پڑے گا. اور مسلمان لیڈر میں یہ ضروری نہیں کہ وہ سیاسی لیڈر ہی ہوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بڑے پیمانے کے لیڈر ہوں، چھوٹے پیمانے کے لیڈر بھی ہیں خیر کام کر رہے ہیں، سب کی بہرحال انسٹرکشن ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس سلسلے میں ایک آخری بات رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اسے اسی اعتبار سے مکمل کر لوں. خصوصیت سے ماہ رمضان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریلیجس ورکر مختلف مقامات پر کام کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اذا خانوں میں، مدرسوں میں، مختلف حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کافی حد تک توقع یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. مسجد میں جو کام کر رہا ہوگا اس کے ذہن میں اور کوئی آئیڈیا آنا تو ذرا مشکل ہے. اگر امام بارگاہ اور مدرسے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوگا تو یہ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. ہاں کل ایک بات جو سوشل ورکر کے حوالے سے آ گئی تھی وہ پھر بھی ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا انسانیت کے لیے کر رہا ہے. وہ جیسا اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں تو بھائی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، تو اب ان کے لیے پھر بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اب ایک سوال اگر ذہن میں پیدا ہو، دیکھیے اگر آپ کسی سے سوال کریں گے کسی بھی طرح کا کام کرنے والا، خالی سوشل ورکر کی بات نہیں، سوشل ورکر سے بھی گرا ہوا، یعنی یہاں تک کہ جو مثلا اخباری ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ فلم انڈسٹری کے لیے کام کر رہا ہو، اگر مفت میں کام کر رہا ہو، آنرنی کام کر رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ فلم انڈسٹری کے لیے کام کرنے والے بھی زبان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. فلم انڈسٹری والے تو زیادہ منتیں مانتے ہیں کہ ان کی فلم زیادہ ترقی کر جائے، زیادہ چل جائے. فلم انڈسٹری والے تو زیادہ بناتے ہیں کہ بھائی کامیاب ہو جائے ہماری فلم کسی طرح سے. تو فلم بنانے کے بعد تو یہ ہر مقدس ادارے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے ہماری فلم کامیاب ہو جائے. تو اس وقت ان کو بڑا خدا یاد آ رہا ہوتا ہے. اور خالی پاکستان کی فلم انڈسٹری کا معاملہ نہیں ہے، ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. بڑے بڑے کنگ جو ہیں ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری فلم کامیاب ہو جائے، لہٰذا اس یہ چڑھاوا چڑھاؤ، ادھر چڑھاوا چڑھاؤ، اس دیوی کے پاس جاؤ، اس دیوی کے پاس جاؤ. اور اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بابا اچھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، تو ان کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہے. یعنی پھر دیوی کو چھوڑ کے بابا کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس وقت تو خدا سب کو یاد آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، خدا کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں. سوشل ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو فلم بنانے والے ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم تو خدا کی خوشنودی کی خاطر کام. بھائی انہوں نے بڑی خدمات انجام دی تھی، فلاں ایکٹر نے بڑی خدمات انجام دی تھی، اس کے لیے انہوں نے اشارہ بنایا. ہم چاہیں کہ ان کی اشارے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے روح کو اشارے ثواب کریں، لہٰذا ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشنودی خدا کی خاطر کام کر رہا ہوں. کیسے پتا چلے گا اگر میں کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہوں، کیسے پتا چلے کہ واقعی میں یہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کام کر رہا ہوں یا میں کسی اور مقصد سے یہ کام کر رہا ہوں. اچھا کبھی کبھار انسان لوگوں کو اتنا دھوکہ دیتا ہے، اتنا دھوکہ دیتا ہے اور اتنا زبردست فراڈیا بن جاتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے، دوسروں کو فراڈ کرتے کرتے خود بھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ حقیقت میں میں اسی کے لیے کام کر رہا ہوں، حقیقت میں میں خدا ہی کے لیے کام کر رہا ہوں، خود بھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے. حالانکہ کون سا وہ کام فلم انڈسٹری کا اور کہاں وہ خدائی تقرب و ثواب کی بات، مگر خود بھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں واقعی میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں. تو اگر کبھی ہے میں پڑ جائے کہ یہ کام میرا واقعی خدا کے لیے ہے یا مثلا دوسرے کسی مقصد کے لیے، کیا اس کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے، کیا پیرامیٹر ہے جس سے ہم طے کر سکیں گے یہ خدا کے لیے یا دوسرے کے لیے. ایک ہی اس کا پیرامیٹر ہے اور بہت شاندار پیرامیٹر ہے اس کا. اگر اس پیرامیٹر کے مطابق اگر ہم کام کر رہے ہیں تو بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے، ہم خدا ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. اور اگر اس پیرامیٹر پر پورے نہیں اترے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے لیے کام نہیں کر رہے، کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ پیرامیٹر کیا ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ سیاسی کام ہو، یہ مثلا سوشل کام ہو، یہاں تک کہ وہ ریلیجس کام ہو، اس میں دیکھیں کہ جب کام کرتے کرتے کوئی ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر ہمیں گناہ کرنا پڑتا ہے، تو اس گناہ کے عمل کو ہم انجام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم منع کر دیتے ہیں. کام کرتے کرتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ گناہ کا کام آ گیا، ہم نے کہا بھائی ابھی تو چھوڑو، ابھی تو کام آگے بڑھانا نا، ہمیں تو کام کرنا ہے. تو اگر ہم نے یہ کہہ رہا ابھی تو چھوڑو، یعنی گناہ کی پرواہ نہیں کی، گناہ کی پرواہ نہیں کی کا مطلب ہے کہ پروردگار کے حکم کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، تو اب پروردگار کے لیے کہاں رہے کام، خدا کے لیے کہاں رہے کام، پھر تو یہ اس دوسرے مقصد کے لیے ہو گیا. تو اگر کام کرتے کرتے کہیں پر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں گناہ کرنا پڑتا ہے، چاہے ریلیجس کام ہو، 100% ریلیجس کام ہو، وہاں پر بھی اگر ہمیں گناہ کرنا پڑتا ہے اور ہم بے دھڑک گناہ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ والا کام اللہ کے لیے نہیں. تقویٰ کی منزل سے ہم بہت دور ہیں، اتق اللہ کے فارمولے پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اور اگر ایسی کوئی منزل آ جاتی ہے کہ چاہے ہم سیاسی کام کر رہے ہیں، پولیٹکس کام، جس میں کافی یہ توقع ہوتی ہے کہ انسان اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، پیور پولیٹیکل کام میں بھی اگر یہ خوشنودی یہ خدا کی خاطر کام کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہاں مجھے گناہ کرنا پڑے گا اور وہ وہاں رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. کل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو خلافت ان کے سامنے پیش کی گئی وہ پیور پولیٹیکل معاملہ تھا، مگر پیور پولیٹیکل معاملے میں بھی مولا نے کیسا قدم اٹھایا، ہاں کہنے کے لیے مولا تیار نہیں ہے. یہ مثالیں مولا نے قائم کی ہیں، ہمارے ائمہ جس انداز سے مثالیں قائم کرتے ہیں قیامت تک کے لیے بڑی حیران کن مثال بن جاتی ہے وہ. چنانچہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اس حوالے سے ہمارے لیے طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ واقعی یہ تقوی والا کام ہوا یا تقوی کے خلاف کام ہوا، یہ ایک موضوع ہے کے بعد ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا. اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو نبی کو حکم دیا گیا تھا. آئیے اب دوسرے حکم کی طرف. دوسرا حکم کیا ہے؟ ذرا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دوسرا آرڈر یہ کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. دیکھیے، کافر اور منافق کی ہرگز اطاعت نہ کیجیے گا. مسلمان لیڈروں کو یہ بہت ہی زبردست قسم کی انسٹرکشن ہے. کافر کی اطاعت ہرگز نہیں، مسلمان کی اطاعت ہرگز نہیں. یہاں تک کہ ہمارے پرانے علماء کا طریقہ کار یہ تھا، دیکھیے غلامی اور کنیزی کا دور تو ختم ہو گیا. اگر مسلمان کسی کافر غلام کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو بالکل اس کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں. مگر مسلمان ملک میں کافروں کو، خصوصیت سے عیسائیوں اور یہودیوں کو، رہنے کی پرمیشن مل سکتی ہے اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اسلامی حکومت کے ساتھ. تو عیسائی ہونے کے باوجود مسلمان ملک میں رہ سکتے ہیں، یہودی ہونے کے باوجود وہ مسلمان ملک میں رہ سکتے ہیں. اچھا، مسلمان ملک میں رہ سکتے ہیں تو پرانے دور میں جیسے غلامی اور کنیزی کا دور چل رہا تھا، اگر وہ غلام رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. مگر اگر عیسائی مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور وہ کوئی غلام رکھنا چاہتا ہے تو عیسائی غلام تو رکھ سکتا ہے وہ، یہودی غلام تو وہ رکھ سکتا ہے، ہندو غلام تو وہ رکھ سکتا ہے، مگر مسلمان غلام کو نہیں رکھ سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان کسی نان مسلم کے ماتحت آ جائے، منع کرتے ہیں علماء، اور سارے علماء منع کرتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ مسلمان کسی نان مسلم کے ماتحت ہو جائے. اچھا، اس کو تو منع کرتے ہی تھے، وہ غلامی کا نیزی کو تو منع کرتے ہی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا کافروں کے ساتھ بزنس کرنا صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، بزنس کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بزنس میں دونوں پارٹنر برابر ہوتے ہیں، یعنی جتنا تم دو گے اتنا ہم تمہیں دیں گے، لہذا بات ختم ہوگی. اچھا، کافروں کے ساتھ ٹھیکے داری کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیکے داری کرنا بھی صحیح ہے. خود مولا کی مثال ہے کہ وہ ٹھیکے پر باغ لیا کرتے تھے اور باغ کا کام کیا کرتے تھے اور یہودی سے پیمنٹ لے لیا کرتے تھے، تو ٹھیکے پر کام کرنے میں بھی وہ قباحت نہیں ہے، صحیح کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کسی نان مسلم کا نوکر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ دیکھیے، غلام کے متعلق آ چکا کہ مسلمان کسی نان مسلم کا غلام ہرگز نہیں بن سکتا. مسلمان کسی نان مسلم کا نوکر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ ہمارے پرانے علماء قریب قریب سارے اس بات کا فتویٰ دیتے تھے کہ مسلمان کسی نان مسلم کا نوکر نہیں بن سکتا، ممنوع. آج جو لوگوں کے دلوں میں خواہشیں اتنی مچل رہی ہوتی ہیں، ایک خواہشات کا سمندر ان کے دلوں میں تڑپ رہا ہوتا ہے اور موجے مار رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے نہ امریکہ کا ویزا مل جائے، ہمیں یورپ کا ویزا مل جائے، ہمیں آسٹریلیا کا ویزا مل جائے، وہاں جو جاب ملے گی وہ جاب بڑی زبردست ہوگی. مگر پرانے علماء کا کہنا تو یہ تھا کہ اگر آپ نے وہاں ان کے پاس جاب کی، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہر حکم کے آگے آپ نے سر خم تسلیم کر دیا. مالک نے کہا اگر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا پڑے گا، مالک نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ مسلمان کسی کافر کے آگے اس طرح سے کرے؟ علماء منع کرتے تھے، بالکل اجازت نہیں دیتے تھے. ہم موجودہ علماء نے مزید اجتہاد کر کے یہ ہمارے لیے آسانی مہیا کر دی کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کسی عیسائی کے یہاں کام کرنا پڑتا ہے، کسی ہندو اور یہودی کے یہاں کام کرنا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے یہاں جاب بھی کر سکتے ہیں. اور آج ساری مسلمان دنیا تڑپی جا رہی ہے کہ ہمیں ملٹائی نیشنل میں جاب مل جائے، ہمیں ایسے بینکس میں جاب مل جائے جو فورن بینکس کہلاتے ہیں، ایسے میں جاب مل جائے. مگر یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی کمال کا کام نہیں ہے، یہ گویا کافروں کے سامنے سر خم تسلیم کرنا ہے. اگرچہ اجازت دی ہے مگر ناپسندی کی عالم میں. تو اب آرڈر یہ ہے کہ نوکری کرنے میں بھی بڑی احتیاط برتنی ہے، کافروں کی نوکری کرنے میں، لہذا اب جنگ کا معاملہ آ جائے اور کہیں ان سے ڈیل کرنا پڑتی ہے، نیگوسیشن کرنا پڑتا ہے، تو ولا تطیع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرو، منافقین کی اطاعت نہ کرنا. لہذا ایک خاص انسٹرکشن ہے کہ کافر تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. اچھا، کافر تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اس کے لیے ایک اور آیت پروردگار نے قرآن مجید میں شامل کی ہے، ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھیے دوسری انسٹرکشن یہ تھی،
تو ولا تطع الکافرین والمنافقین، دیکھیے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور یہ کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بڑی مصلحت ہوتی ہے. یہاں پر پرتکار نے یہ نہیں کہا ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ بھی کہہ سکتا تھا خدا، مگر غفور و رحیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، علیم و حکیم کا لفظ استعمال کیا. یعنی کیا مطلب، اگر آپ نے کسی طرح سے کافروں کی شرائط کو ایکسپٹ کر لیا اور ان کی بات کو مان لیا، جیسے آج بیشتر اسلامی ممالک کی یہی کیفیت ہے، اگر آپ نے ان کی شرائط کو مان لیا تو آپ بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کی ایڈ شروع ہو جائے گی، آپ کے قرضے مؤخر ہو جائیں گے، آپ کو اتنی مہلت مل جائے گی کہ ابھی قرضہ دینے کے بجائے 30 سال کے بعد قرضہ واپس کریں، آپ کو جو ایڈ دی جا رہی ہے اس میں انٹرسٹ فری ایڈ ہوگی یا بہت معمولی انٹرسٹ ہوگا، بظاہر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوگا، مگر یہ فائدہ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اتنا بڑا نقصان جس کو ابھی تم نہیں سمجھ پاتے، مگر خدا اس نقصان کو سمجھ رہا ہے. ان اللہ کان علیما، خدا اس نقصان کا علم رکھتا ہے، جو آگے ہونے والا نقصان ہے اس کا علم خدا کو ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اور حکیمہ اور پروردگار حکمت کی وجہ سے تمہیں یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ خبردار کافر کی اطاعت نہ کرنا، خبردار منافقین کی اطاعت نہ کرنا. یہ حکمت کی وجہ سے پروردگار یہ انسٹرکشن دے رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ممالک نے ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا ایگریمنٹ کر لیا اور ان کی شرائط مان لیا، تو اس کے بعد مسلمان ملکوں کا حشر کیا ہوا؟ ان سارے مسلمان ملکوں کا حشر ہمارے سامنے ہے. ان کے بڑے بڑے سربراہان، صدور، وزیر اعظم فقط وہاں کے ایک کال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے میں ان کی رائے کیا ہے، ان کی انسٹرکشن کیا ہے، اور ان کی انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں تک بھی کہ ایمرجنسی لگائی جائے کہ نہ لگائی جائے، کمپلیٹ فیصلہ کر لیا تھا کہ لگانی ایمرجنسی، خالی ایک ٹیلی فون کال کی بات تھی، ایک گھنٹے کی دیر تھی اعلان کرنے میں کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے، بس اسی گھنٹے میں وہ فون آ گیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے پیچھے بھی چونکہ لوگ مجھ سے سیاسی تقریر نہیں کرواتے ہیں تو لوگوں کا خیال یہ کہ میں سیاسی باتیں نہیں جانتا، اور میں سیاسی باتیں ویسے بیان بھی نہیں کرتا، تو لوگوں کا خیال یہ کہ یہ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں. آپ کبھی سیاست پر تقریر کروا کے دیکھیے تو میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا پالیٹکس ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا تھا. تو اب مسلمان سربراہان مملکت، ایٹامک پاور، ان کی حالت ہے کہ فقط ایک فال کون میں ان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں. یہ کیا صورت حال ہے؟ انہوں نے کافروں کی اطاعت کی، انہوں نے منافقین کی اطاعت کی، یہ نتیجہ نکلا. اور یہ خالی ایک مسلم کنٹری کی مثال نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے مسلم کنٹری کی مثال ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر دنیا کا کوئی کنٹری ایسا ہے کہ جس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں کافروں کی کوئی اطاعت نہیں کروں گا، منافقین کو کوئی اطاعت نہیں کروں گا، تو آپ دیکھیے کہ وہ کس منزل پر کھڑا ہے. آج برابر سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. کوئی دنیا کو کوئی ایسا کنٹری جو منی سپر پاور ہے ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس طرح سے امریکہ سے بات کر سکے، جس انداز سے یہ مسلمان ملک بات کر رہا ہے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور ترکی پر ترکی جواب، جیسا وہاں سے اعلان ہوتا ہے بالکل ویسا اعلان یہاں سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایران کے صدر جناب محمود نجات کے خلاف انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا اور یہ کہا کہ اصل میں ایرانی ایسا نہیں چاہتے ہیں، یہ ان کا صدر ایسا ہے کہ جن کو اکسا رہا ہے اور صدر کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو ایک علاقے میں یہ محمود نجات تقریر کرنے کے لیے گئے، وہ بہت بڑا مجمع تقریر اس نے شروع کی، اور شروع میں یہ بات کہہ دی اس نے کہ بھائی ہم مغربی دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو اکسا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو برگلا رہا ہوں اور تم لوگوں کو مغربی طاقت کے خلاف کر رہا ہوں، تو لوگ میں چپ ہو جاتا ہوں تم بولو. بس یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے اتنے نعرے لگائے امریکہ کے خلاف کہ سب کے سب حیران رہ گئے، سب کے سب. پھر میڈیا والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھ لو اب کہ میں برگلا رہا ہوں یا یہ میری پارٹی اپنی خواہش. یہ طریقہ کار کب پیدا ہوتا ہے؟ جب قرآن کی آیت پر انسان عمل کرنے کے قابل ہو. ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی. یہ جب حوصلہ انسان میں پیدا ہو جائے. اتنا حکیمت خدا جانتا ہے کہ اس کا آگے بینیفٹ تمہیں کیا ملنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو کہ بہت بڑا نقصان ہے, مگر نہیں آگے جا کے کتنا بڑا تمہیں بینیفٹ ملنے والا. اس کے مقابلے میں افغانستان کے صدر ہیں, ایک پریس کانفرنس میں وہ رو پڑے کہ امریکی افغانیوں پر اتنی بمباری کر رہے ہیں اور بمباری کی وجہ سے اتنے افغانی مارے جا رہے ہیں. یہ بیان کرتے کرتے وہ رو پڑے کہ اتنے افغانی مارے جا رہے ہیں, معصوم جانے ضائع ہو رہی ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں بمباری کی وجہ سے, عورتیں ماری جا رہی ہیں بمباری کی وجہ سے. کانفرنس کرتے کرتے ملک کا سربراہ رو پڑا کہ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے شہریوں کو اس طرح ہوں. مگر اب رونے کا فائدہ کیا ہے, اب کیا فائدہ رونے کا؟ جب تم نے کافروں کی اطاعت کو قبول کر لیا, تم نے ان کی انسٹرکشن کو ماننا تسلیم کر لیا, تو پھر آخر یہی نتیجہ نکلنے والا, آخر نتیجہ یہی نکلے گا, اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہذا پروردگار کی انسٹرکشن کو اگر فالو کیا جائے, بظاہر ایسا لگے گا کہ مسلمان بہت کمزور ہے, طاقت نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اگر ثابت قدمی کے ساتھ مسلمان کافروں کے آگے ڈٹے رہیں تو رفتہ رفتہ یہ خود حوصلہ پیدا کرتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار کی ان کے ساتھ جو تائید شامل ہوتی ہے اور پروردگار کا لطف و کرم جو ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے, پھر ان کو کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا, کوئی ان کو پیچھے نہیں رکھ سکتا. میرے پاس جو عنوانات ہوتے ہیں اس میں ذرا سی مجھے اس بات کی احتیاط برتنا پڑتی ہے کہ چونکہ یہاں ٹائم پر میں کوشش کرتا ہوں کہ تقریر اپنی شروع کروں, تو تقریر ختم بھی اپنے ٹائم پر کر رہا ہوں. اگر تھا میری خواہش تو یہ تھی کہ چاروں کی چارے باتیں آج آپ کے سامنے بیان کر دیتا, مگر دوسری بات بھی پوری بیان نہیں ہو سکی اور وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی. ہاں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, ذرا آپ بھی غور کیجئے. جو قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے اطاعت ہر کسی نے کرنا, کیا کسی صورت میں کافر کی اطاعت مسلمان نہیں کرے گا؟ نیور, کبھی ایسا پاسبل نہیں ہے. جب کچھ معاملات میں اطاعت کر لے تو کوئی حرج نہیں. اچھا خود رسول کی زندگی میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ معاملات میں رسول نے اطاعت تو خیر نہیں کی کافروں کی, مگر کچھ معاملات میں رسول نے کافروں کی بات مان لی. مثلا اسی سورہ میں آگے آئے گا, سورہ احزاب کے بعد جو مدینہ کے یہودی تھے, بنی قریظہ کے نام سے مدینہ شہر کے غریبی آباد تھے وہ, ان کا مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, مگر جب ان سب نے مل کر اٹیک کیا تو انہوں نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا. جب ایگریمنٹ توڑ دیا مسلمانوں کے دشمن بن گئے لوگ. اس کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی, جنگ ختم ہونے کے بعد وہ سارے تو چلے گئے, یہ یہودی مدینہ کے رہنے والے تھے, لہٰذا یہ پریشان ہو گئے, اب کیا کیا جائے. تو یہ قلعوں میں محصور ہو کے, قلعوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے. مسلمانوں نے چار پرانا زمانہ ہے, راشن اور پانی تو چاہیے ہی چاہیے, اس کے بغیر تو شہری زندہ نہیں رہ سکیں گے. ہفتہ دو ہفتہ میکسیمم مہینہ, یعنی کوئی فریج نہیں ہے کہ مہینے تک وہ چیزوں کی حفاظت کر سکیں, بس یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نارمل ہوتی ہیں. لہذا ایسی صورت میں جب ان کا محاصرہ کیا گیا اور محاصرہ ذرا لمبا ہو گیا تو مدینہ کے یہودی پریشان ہو گئے. بالآخر ایک پروپوزل بھیجا انہوں نے, یہ ایسا کیجیے کہ معاذ ابن جبل جو رسول کے صحابی ہیں, کہا کہ جو فیصلہ معاذ ابن جبل کریں وہ فیصلہ ہم منظور کریں گے. یہ پیغام لے کر ایک آدمی کو رسول کے پاس بھیجا. رسول کے پاس جو پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, معاذ ابن جبل کا فیصلہ وہ لوگ ماننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, یہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. تو ایک اعتبار سے تو ان کی بات مان لی, یہودیوں کی بات ایک اعتبار سے مان لیے. تو کون سا مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر کافروں کی بات ماننی ہے, اور کون سا مقام ایسا ہے کہ جہاں کافروں کی بات نہیں ماننی ہے؟ یہ خود طے کرنا پڑے گا. یہ خود ایک بہت بڑا اصول چاہتا ہے جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہاں کہاں پر اگر ہم کافروں کی بات مانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اور کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کافروں کی بات ہرگز نہیں ماننی. یہ پورا ایک ذرا سا ٹاپک ہے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں. بہرحال آج گنجائش نہیں ہے, آج اپنی گفتگو کو اسی مقام پر روکتے ہیں. جس انداز سے اسلام کی انسٹرکشن ہے, میں سمجھ نہیں سکتا کہ اگر ان ہدایات کو مسلمان فالو کرتے تو کون سی ایسی رکاوٹ درمیان میں آ سکتی ہے کہ مسلمان سپر پاور نہ بنے. آیت اللہ محسن الحکیم قرآن کی تفسیر میں ایک بات لکھتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں انسٹرکشن موجود ہے، مگر ایک چیز قرآن میں موجود نہیں ہے. لوگوں نے حیران ہو کے سوال کیا، ارے قرآن میں موجود نہیں؟ کہاں جی، ایک چیز قرآن میں موجود نہیں. کہو کیا؟ کہ مسلمان اگر کسی کافر کے ماتحت آ جائے، مسلمان کسی کافر کا غلام بن جائے یا کسی اور طرح سے ماتحت آ جائے، تو پھر مسلمان کو کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے؟ یہ قرآن میں نہیں. مگر قرآن میں نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان کسی کافر کے ماتحت آ جائے؟ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. مگر یہ اسی وقت پوسیبل ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان پروردگار کی انسٹرکشنز پر عمل کریں، رسول اور اولاد رسول کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، تب جا کے یہ منزل آ سکتی ہے کہ مسلمان کبھی کافر کے ماتحت نہ آئے. ورنہ صورتحال ایسی ہو جائے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، بعید نہیں کہ اس سے زیادہ بدتر صورت ہو جائے. مگر مسلمانوں کو روکا گیا، اس طرح سے مسلمانوں کو روکا گیا کہ نہ مسلمان قرآن پر عمل کر سکیں، نہ رسول و اولاد رسول کی ہدایات پر عمل کر سکیں، اور کھل کر یہ بات میدان کربلا میں سامنے آئی. جو مسلمانوں کو روکا گیا تو سب سے پہلے کھل کر یہ بات کربلا کے میدان میں، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے پوری زور آزمائی کی کہ اولاد رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کچل دیا جائے کہ آگے کوئی نام لینے والا نہ ہو. یہ تو خیر ان کی بہت بڑی بھول تھی، اس انداز سے انہوں نے مظالم ڈھائے تھے. جتنی انہوں نے دبانے کی کوشش کی تھی، پروردگار نے اسی انداز سے اس معاملے کو بہت بڑھا چڑھا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. مگر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ اصحاب رسول کو شہید کر دیا، اولاد حسین کو شہید کر دیا، بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی، بچوں کو تماچے مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک کام، دیکھیے امام جو شہید میدان میں جاتا تھا، جب شہید ہو جاتا تھا تو امام اس کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے آتے تھے، یہ امام کا طریقہ تھا. مگر امام کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اس لاشے کو غسل دے، غسل کہاں سے دیتے؟ تین دن تک خیموں میں پانی نہ ہو اور بچوں کی زبان سے العطاش العطاش کی آوازیں آ رہی ہوں، امام غسل کہاں سے دے سکتے ہیں؟ لہذا غسل نہیں دیا امام. کفن پہنانے کا بھی موقع نہیں تھا، نماز جنازہ پڑھانے کا بھی موقع نہیں تھا. مگر امام نے پھر بھی ایک کام کیا تھا کہ جو لاشا میدان میں گرتا تھا اسے اٹھا کے لے آتے، اور خاص ایک خیمہ اسی مقصد کے لیے بنایا تھا امام نے کہ اس لاشے کو اٹھا کر اس خیمے میں لگا دیتے. یہاں تک کہ لاشے ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے اور پوری طے بتہ لاشوں کی ایک صف جمع ہو گئی. نماز جماعت کی جیسے صف ہوتی ہے، یہ شہیدوں کی پوری صف امام نے پوری قائم کر دی، اور خیمے میں جگہ نہ رہی تو پھر لاشوں کے اوپر لاشیں امام نے رکھی. یہ سارا ایک خیمے میں لاشوں سے، یہ سارے لاشیں ایک خیمے میں جمع تھے. اس انداز سے جب انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور بچے خیموں سے باہر نکل آئے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ خیمے میں تو لاشیں پڑے ہیں سارے، لہذا انہوں نے اس خیموں کو کسی طرح سے بچایا. مگر بچانے کا مقصد کیا تھا؟ بچانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ان لاشوں سے ان کے سروں کو جدا کیا جائے اور نوک نیزہ پر بلند کیا جائے. اب انہوں نے ایک ایک لاشے کو اٹھایا، اور جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ایسے ان انسانوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا، سر کو تن سے جدا کیا اور نوک نیزہ پر بلند کر دیا. ایک ایک شہید کے لاشے کو اس طرح سے اس انداز سے ذبح کر کے انہوں نے سب کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا، اور اس کے بعد شمار کرنا شروع کیا کہ کتنے سر جمع ہو گئے نوک نیزہ پر. سارا جب شمار کیا گیا تو پتا چلا کہ جتنے حسین کے اصحاب کو ہم نے شہید کیا تھا ایک شہید کم ہے، ابھی سارے شہید پورے نہیں ہوئے ہیں. یہ سارے لاشیں ہم نے ذبح کر دی اور سب کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا، مگر ایک شہید کہاں ہے جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کرنا ضروری ہے؟ معلوم کیا گیا وہ کون سا شہید ہے،
وہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے، بس یہ 6 مہینے کا بچہ وہ تھا جس کا لاشا امام آسانی کے ساتھ دفن کر سکے تھے۔ ارے رباب کے سامنے لاشا لے جانا بڑا مشکل تھا، رباب کو بلاخر وہ لاشا دکھا تو دیا، مگر لاشا لے کر جب خیمے سے باہر آئے اپنی تلوار سے ننی سی قبر بنائی، اور قبر بنانے کے بعد علی اصغر کے لاشے کو وہاں دفن کر دیا مولا نے، یہ لاشا ان کو دکھائی نہ دیا۔ اب مجرموں نے کہا اس لاشے کو بھی تلاش کیا جائے، ارے اسے بھی نوکے نے زبر بلند کرنا ہے۔ بس یہ اعلان کیا گیا، عزیزو اب کچھ شقی میدان میں نکل آئے، لاشا کہیں نظر نہیں آتا، ننی قبر بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ ان شقیوں نے اپنے نیزے زمین کربلا پر مارنا شروع کر دیا، آگے بڑھتے جاتے ہیں اور زمین کربلا پر نیزہ مارتے جاتے ہیں۔ اب ایک مقام پر پہنچ کر ایک شقی نے جو زمین کربلا پر نیزہ مارا خالی واپس نہ آیا، ارے نیزے میں اصغر کا پھرایا ہوا لاشا واپس آیا۔ اس شقی نے نیزے سے لاشوں کو نکالا، اس لاش کو نکالنے کے بعد ننے علی جدا کیا اور سر کو لوگے نے
حلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔